الله الرحمن الرحيم. جو اعمال کیے جاتے ہیں نمازوں سے متصل، ان اعمال پر متوجہ رہنا چاہیے. جیسے عشاء کے بعد معمول یہ بنائے کہ تین دفعہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، تین دفعہ آیت الکرسی، تین دفعہ درود ابراہیمی، اس کے بعد سو بار آیت کریمہ، سو بار چھوٹا سے چھوٹا استغفار، خواہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پورا استغفار ہے. استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ سے سو بار پورا کیا جائے. ایک عمل پہ جب تک ذہن نشین نہ ہو اور وہ زندگی پر کار فرما نہ ہو، اس کے شاید مطلوبہ فوائد حاصل نہ ہو. پھر جب ذہن نشین ہوگا اور کار فرما رہے گا تو پھر ناغا بھی نہیں ہوگا، توجہ بھی رہے گی کہ اس وقت میرے ذمہ کام ہے. اخیر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ہم نے خود ان اعمال کے فوائد اور برکات دیکھے، شاید تصور بھی اتنا نہ ہو، تخیل بھی اتنا نہ ہو. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے سیکھنے کے لیے، ہم سے استفادہ کرنے کے لیے، ہم پہ اعتماد علم کرنے والے جو آئے ہیں وہ بھی بامراد ہو کے جائے. طالب کے ذمہ بھی بہت کام ہے. سب سے پہلے تو اسے اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے طالب ہونا ہے. دوسرا یہ کہ جس علم اور فن کے درپے ہے وہ بکمال حاصل ہو. کبھی بھی کسی کی کم از کم پر کوئی طالب علم نہیں ہوگا. کم از کم تو عوام کو بھی حاصل ہوتا ہے، اردو کتابیں دیکھ لیتے ہیں، انگریزی میں بہت کچھ آیا ہوا ہے، لیکن وہ طالب علم یا عالم دین نہیں کہلاتے، کیونکہ یہ ان کا منصب نہیں ہے نہ ان کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ میں سے کچھ لوگوں کو چنا ہے. ولتکم منکم امتن، تم ہی میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے. پیغمبر موجود ہے، صحابہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں خاص قسم کی جماعت بھی ہونا چاہیے. ہر دور اور ہر زمانے میں علماء، اولیاء، صلحاء، طلباء، یہ خاصان زمانہ ہے. ان کے ذمہ دنیا کے بجائے دین کا حصول ہے. یہ وہ واحد جماعت ہے جو دین کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں. دیکھو کسی سے بڑے نمازی کو آپ پوچھے کہ آپ کب نماز میں کیوں نہیں تھے، وہ کہے جی مہمان آ گیا تھا، جی وہاں کام پڑ گیا. مطلب کہ اس کے مقابلے میں اس کے کام ہے، طالب کے عالم کے کوئی کام نہیں. اس کو اللہ نے ایک ہی کام دیا ہے، اسی پر فخر و شکر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس پر قائم دائم رکھے. ولتکم منکم امتن کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگوں کے کام ہوں گے، آپ کے ہمارے کام نہیں. میں نے اس لیے سب سے پہلے ترمذی شریف کا درس رکھا، پھر اسی لمحے کے آخر میں بخاری کا درس رکھا. جب صحت اچھی تھی تو شام کو 3:30 بجے میرے بخاری ثانی لگتی تھی، بہت لوگوں نے کہا کہ صبح سے تین گھنٹے پڑھائے. میں نے کہا پھر کیا کروں گا, جولاہے کی طرح کوئی کپڑا بونوں گا کیا؟ نہ میں نے کہیں سیر کرنا ہے, نہ میں نے جانا ہے, میرا اور کوئی جگہ ہی نہیں. الحمدللہ ابھی ہمارے بزرگ اور مخدوم اور مجمع البحرین مولانا حفیظ الرحمان درخواست دی آل اللہ مقامہ, انہیں وفات سے دو تین دن پہلے ہی فون کیا کہ آپ کے تو مختلف علاجات پورے ہو گئے, اب تھوڑی دیر کے لیے آپ شاید اسلام آباد آئے اور یہ ہو وہیں ٹھہرے ہوئے تھے, ان کو اسلام آباد سے بہت محبت تھی. مجھے بڑی حیرت ہے ان کی محبت پر. تو میں نے گزارش کی کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر حرمین شریفین کے بعد سب سے بہترین جگہ خیر بقاع الارض وہ جامع عربی احسن العلوم ہے, میں یہی رہوں گا, مجھے کہیں نہیں جانا ہے. اور دنیا کے سب سے بڑے اشغال میں سے جو انبیاء اور اولیاء کا متفق شغل ہے وہ امامت ہے. میں خود اس معذوری کے عالم میں بھی نماز پڑھا لیتا ہوں. فقہا کی قبروں کو خدا نور سے بھر دے جنہوں نے کہا کہ اس طرح بھی نماز ہوتی ہے. الحمدللہ. اور دنیا کے بڑے اسباق قرآن کے بعد, قرآن ہی ہیں ان کے معانی ہیں, ان کے مطالب ہیں, ان کے مصادیق ہیں, ان کے آداب ہیں. اس کو کبھی بخاری شریف کبھی ترمذی شریف کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ پڑھانا نصیب فرمایا ہے, خدا کا شکر ہے. نور اور سرور سے مالا مال طلبا صبح و شام بیٹھے رہتے ہیں اس کے انتظار میں. ہمیں ان کا احترام بھی کرنا ہے, شکر بھی بجا لانا ہے, انہیں سلف صالحین سے آگاہ کرنا ہے اور انہیں علم حدیث اور علماء حدیث اور فقہا حضرات محدثین اور مفسرین کے مکارم محاسن مقاصد سے بھی آگاہ کرنا ہے. میں یہ کوئی اپنی تعریف نہیں کرتا, یہ تو میرے ذمہ داریاں ہیں, میرے فرائض منصبی اللہ تعالیٰ نے لگائے. تو میں نے امتحانی ایام کے آخر میں جو طلباء کو مختصر ہدایات دیتا ہوں, میں یہ بات بھی کرتا ہوں کہ یہی رہیے, کہاں جانا ہے مت جائیے کہیں, سے بہترین جگہ نہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے اور اللہ اس کے شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو مجھے سب کبھی کبھی خیال آتا ہے, ہو سکتا ہے میں ایسے ہی وسواسی سا ہو گیا بیماریوں کی وجہ سے, تکلیفوں کی وجہ سے, کہ یہ ایسے ہی بیٹھے رہتے, ان کو کچھ پتہ نہیں کہ فاتحہ تین بار, سورہ اخلاص تین بار, آیت الکرسی تین بار, درود ابراہیمی تین بار, پھر سو بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور سو مرتبہ چھوٹا سے چھوٹا استغفار کیوں نہ ہو, اخیر میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی. علماء دین کہتے ہیں کہ اعمال کو سمجھ کی کرنا ہوتا ہے اور اعمال کے ثمرات کے ساتھ ہی ان کو اپنانا پڑتا ہے. ہم نے ایک معصوم بچے کا نام رکھا تھا تو محدث سرحد حضرت مولانا سنجان کو پتہ چلا رحمت اللہ علیہ, پھر میں پورا نام لیا کرے تاکہ پوری تاثیر منتقل ہو جائے. الحمدللہ. مغرب کے بعد ہم سورت یاسین پڑھتے ہیں. یہ تمام اکابر و بزرگان دہلوی اور علماء دیوبند کا سرشار عمل رہا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دنیا کی کوئی مشکل بھی ہو صورت حسین سے وہ حل ہوتی. ہر جڑ دے دا قرآن او ہم صورت حسین حیان الا ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن حسین. اللہ اللہ. تو سورۃ یاسین استاد محترم فقی النفس ایشیا کے سب سے بڑے ادارے کے مہتمم اور سربراہ اپنے وقت کے عالمگیر بادشاہ حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان رحمت اللہ علیہ نے کچھ پریشانیوں کے بعد مجھے کہا تھا کہ سورۃ یاسین عمل بناؤ نا, تو میں نے حضرت سے کہا کہ وقت بھی آپ طے کر لیں. کیا عقل کی بات میں نے کہی, حضرت نے کہا مغرب کے بعد پڑھا کرو. بس وہ دن ہوا, آج کا دن ہوا. سورۃ یاسین بہت شوق و ذوق سے پڑھا کرو. کبھی اپنے دیگر حاجات کے لیے وہ مرادوں کے لیے بھی اس کے پڑھنے کے کہتے ہیں کئی طریقے ہیں نا. ایک طریقہ یہ بھی, ایک دعا مانگے پھر مبین تک پڑھے پھر پیچھے پلٹے اور یاسین سے شروع کر کے دوسرے مبین پر رک کے دعا مانگے پھر پیچھے پلٹے یاسین والقرآن الحکیم پر تیسرے مبین پہ دعا مانگے. اس طرح پلٹتے رہے اور آگے بڑھتے رہے, سات مبین ہیں آخر میں بھی دعا مانگے. تو تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی مشکلات پریشانیاں جلدی دور کر دیتا ہے, اللہ کی مدد آ جاتی ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دعا لکھی ہوئی ہو اور اس کو جیب میں اپنے پاس محفوظ رکھے اور سورۃ یاسین شروع کرنے سے پہلے اس دعا کو تین دفعہ پڑھ لے, پھر سورۃ یاسین شروع کرے, مبین پر رک کے وہ دعا پڑھ لے. مختصر ہو تو تین دفعہ, بڑی ہو تو ایک دفعہ بھی کافی ہے. پھر آگے بڑھے اور مبین ثانی پر پھر تین دفعہ دعا مانگے, پھر ثالث رابع خامس سادس سابع اخیر میں پھر دعا مانگے, اخیر میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے. نو مرتبہ دعا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑی ذات ہے, کریم رحیم ہے. بندوں کی یاداشتیں اور گزارشات بہت اچھی طرح قبول فرماتے ہیں. ظہر کے بعد تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عزیزان طلباء کی طرف سے ایک تبلیغ ہے تاکہ ان کی بھی تبلیغ عادت رہے, اور تبلیغ کو یہ اچمبا نہ سمجھے, پرایا عمل نہ سمجھے, اجنبی عمل نہ سمجھے. ہمارے بزرگوں کے جو بڑے کام ہیں جیسے دارالعلوم دیوبند ہے, وہ پورے عالم میں مدارس کا قیام ہے, اسلامی سیاست ہے, اسلامی جہاد ہے, تصنیف ہے, تالیف ہے, زہد ہے. اس طرح ایک کام دارالعلوم دیوبند کے اکابر و اسلاف نے تبلیغ بھی شروع کی ہے. یہ عوام کی تحریک ہے, عوام کو نمازی بنانا ہے, داڑیاں رکھانی ہے, گیارہویں اور چیلم اور برسی اور بدعت و شرک سے چھڑانا ہے. 100% کامیاب ہے تبلیغ اس میں. تو رات کے وقت محلے والے بیٹھتے ہیں یا صبح وہ بیٹھتے ہوں گے, وہ اپنے حساب سے لگ رہے اور اللہ ان کو بھی توفیق دے. وہ بھی ہمارے بھائی ہے, ہمارا سرمایہ ہے, ان کی تبلیغ بھی ہماری ہے اور ہم ان کے ہیں. لیکن ہمارے طالب علموں کے تعلیمی اوقات یہ زیادہ غالب رہتے ہیں. مغرب سے لے کے عشاء تک دو ڈھائی گھنٹے بنتے ہیں, تین گھنٹے تک. تو یہ اس لیے کہ آپ کا مطالعہ تکرار بغیر شرکت غیر, بغیر خلل اور فتور کے آپ متوجہ رہے. ابھی آپ کی دیانتداری ایمانداری ہے, کہ آپ اس قیمتی اور بیش بہا وقت کو کتنا کام میں لاتے ہیں. آٹھ بجے میں نماز ہوتی ہے, ساڑھے آٹھ بھی ہوتی ہے, پونے آٹھ بھی ہوتی ہے, ساڑھے سات بجے سے جواز پیدا ہو جاتا ہے. مفتی اعظم ہند مولانا عزیز الرحمان نے دارالعلوم دیوبند فتاوی قدیم میں لکھا ہے, مغرب کے وقت ایک گھنٹہ بیس منٹ تک رہتا ہے, ایک گھنٹہ بیس منٹ کے بعد عشاء پڑھی جا سکتی ہے. بعض علماء دین کا خیال ہے کہ جھڑیوں کے موسم میں اس سے بھی پہلے عشاء ہو سکتی ہے. مجھے یاد ہے استاد اساتذہ اور حضرت مولانا فضل علی سے رحمۃ اللہ علیہ مغرب پڑھا کے کہتے تھے لگ عزیمہ لگ سات پس ماں سوتان نے, بہت سخت جھڑی ہوتی تھی, ایسی بارش کی درزار ہوتی تھی, بالکل ایسا لگتا تھا کہ تھوڑی دیر میں مسجد شہید ہو جائے. توبہ, وہاں کی جڑی ابھی ستائیس دن اٹھائیس دن چلتی تو وہ بس کچھ دیر بعد مجھے یاد نہیں کہ اذان بھی دی یا نہیں, لیکن تکبیر تو دوسری ہو جاتی تھی اور عشاء پڑھا کے لوگ روانہ ہو جاتے تھے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ جب تلت النعال فالصلاۃ فی الرحال, جب جوتے ہی گیلے ہو رہے ہیں آدمی بھیگ رہا ہے تو گھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں. فالصلاۃ فی الرحال کا مطلب یہ ہے, اس زمانے میں مسجدوں میں ایسا انتظام تو نہیں تھا, پانی کڑا رہتا تھا, راستے بند ہو جاتے تھے, بہت تکلیفیں اور پریشانی پیش آتی تھی. الحمدللہ اب تو وہ بات نہیں ہے, کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے سہولتیں عطا فرمائی, دنیا بہت آگے نکل رہی ہے تو دین اور دین والوں کو بھی اللہ پاک نے اس سہولتوں میں سے وافر سے نصیب فرمایا ہے. تو اس لیے ظہر کے بعد طالب علموں کی تبلیغ ہے اور اس میں ایک طالب نے کھڑے ہو کر کے تبلیغ نصاب پڑھنی ہے اور فضائل درود کا حصہ ضرور پڑھنا ہے, کیونکہ تبلیغی جماعت کے اکابر اور بزرگوں سے جو خطائے فاحش ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے فضائل درود کو اپنے خیال سے تبلیغ سے نکالا ہے, جو بہت ہی شرمناک عمل ہے, بہت ہی گٹھیا اور کمینہ کردار تھا اور بہت ہی حضرات اس پر خفا ہوئے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ محدث سارام پوری ثم مہاجر المدنی والمتوفا بها, جب ان کو یہ پتہ چلا کہ رائے ونڈ میں یہ فیصلہ ہوا ہے تو دیر تک استغفار کیا اور پھر فرمایا کاش کی اس خبر سننے سے پہلے ہی میں مر چکا ہوتا, میں یہ خبر نہ سنتا. خیر بہرحال ان کا فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے, وہ تو ایسے ہی جیسے مرغیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور پھر پھیل جاتی ہیں, لیکن بہرحال ایسی نصاب چپے ہیں جس میں فضائل درود نہیں ہے اور یہ تکلیف دہ بات ہے, یہ اچھا نہیں تھا, یہ غلطی ہو جاتی انسان سے. آپ فقہ میں پڑھتے ہیں خلاف اللہ یوسف خلاف اللہ محمد, یہ ہمارا مذہب ہے مالک شافی احمد کا نہیں ہے, وہ پھر بھی بزرگان دین ہے. اس طرح ہے پتہ نہیں کیا عربوں سے ڈر کر کے, اس میں بعض روایات ایسی ہے, عربوں تو ہمارے کون سی چیز مانتے ہیں, عرب خود اپنے آپ سے بے خبر ہے. ہمارا اس کو زیادہ پھیلانا نہیں ہے, لیکن جہاں تک ہمارے طلباء فضلاء اہل مسلک اہل شرف اور وہ ہم پر اور ہمارے علم پر اعتماد کرتے ہیں تو وہ تبلیغ بھی کیا کرے, تبلیغ میں نکلا بھی کرے, تبلیغ والوں کے ساتھ دوستی بھی کرے, اور جب آپ کے علاقے میں تبلیغ آوے تو تبلیغ والوں کی نصرت بھی کرے. نصرت صرف یہ نہیں کہ آپ نے روٹی سالن بنایا اور گڑبا گڑبا انہوں نے کھا لیا, उनको कहो बटन पट्टी सीधी कर लो, कमीज दाया बाया पे होना सुनना थे। उनको कहो कि नमाज के बाद जब सुन्नतें हों तो तवील दुआ या तस्बीहात ना पसंदीदा है। उनको कहो कि कोई भी नेक अमल दुआ क्यों ना हो दुरूद शरीफ से शुरू करना पैगंबर का मना करदा अमल है। आपने नाराजगी जाहिर फरमाई, दुरूद कभी भी पहले नंबर पे नहीं, दुरूद हमेशा दूसरे नंबर पे। उनको कहे कि अजान के दौरानी हमें गुलखाने में न जाया करो, ये काम अजान से 10 मिनट 15 मिनट पहले भी हो सकता है, अजान के 5 मिनट बाद भी हो सकता है। तो आरत खाना अजान में ये नहीं है कि हय आला बैतुल खला, उसमें हय आला सला और हय आला फला, कि जैसे अजान होती है दड़ा 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 बैतुल खला तो मंडी हुई पर दुगुने गुजरी हो, अल्लाह का दास शर्म कार मशोरों खड़ा है। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर वाहिद जगह है जामिया रबिया सन्नू जहां तलबा आराम तसल्ली से बैठे रहते हैं। जब अजान खत्म हो जाती है पाक कलिमात पाक जगह सुनकर उसके बाद अपने हाजात के लिए उठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस मसले पर अमल। तो ये उनको भी आगाह करना है, उनको ये भी बताना है कि जूता पहनते वक्त दायां पहले है, उतारते वक्त बायां पहले है, और मस्जिद में जब आप दाखिल होंगे तो पहले जूता बायां पांव से उतारो, पांव नीचे रखो जमीन पे, फिर दाएं से उतारो और मस्जिद में दाखिल करो, अल्लाह मुफ्ताह लिए अबवाब रहमत पढ़ लो। निकलते वक्त बायां पांव पहले बाहर निकालें और दुआ पढ़ ले अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिका, और फिर दाएं पैर जूते में डाले फिर बाएं डाले। ये भी उनको आगाह करना है और अपने भाई मुसलमानों को कि मस्जिद में आकर के भेड़ बकरियों के मुंतशर नहीं होना है, सफों की शक्ल में बैठना सुन्नत तरीका है। और ये भी उनको आगाह करना है कि जब लफ सफों की शक्ल में आप बैठकर जमात का इंतजार करेंगे, इस वक्त कोई आए तो अस्सलाम वालेकुम नहीं करेगा, ना इमाम ना मुक्तदी। अगर किसी ने गलती से अस्सलाम वालेकुम किया तो आप उसका जवाब न दें। फतावे आलमगीरी जिल्द पंजम सफा 325, मिरकात शरह मिशकात किरमानी अल बुखारी, तमाम कुतुब मोतबरा बरी पड़ी। ये अलेख सलेख जमात के बाद होता है, जमात खत्म हो जाए फिर कुल्लु नमीरु नफ्सी फमन शाह जलसा व दआ व मन शाह राहा। हजरत मौलाना अनवर शाह शरह बुखारी में लिखते हैं, नमाज के बाद जब कोई अमल हो जैसे आपके अमाल है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन अमाल का एहतराम तकद्दस बजा लाना ये नेकी है, शरफ है, इज्जत है, हमारे टाइम टेबल का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको ये भी आगाह करना है कि तस्बीहात सिर्फ दाएं हाथ से गिनने, बाएं हाथ से नहीं गिनने, और ये भी कहना है कि नमाज के बाद वाली तस्बीहात दाएं हाथ के पोरों से है, इस वक्त तस्बीह के दाने वाले नहीं गिनाने। उनको ये भी कहना है कि नमाज के बाद जो बाद लोग सर पे हाथ रखते हैं या पेशानी छूते हैं ये साबित है, और इस वक्त दो लफ्ज पढ़े जाते हैं, लेकिन उस दौरान पाएं हाथ से कुछ पढ़ना या गिनना ये हरगिज हरगिज साबित नहीं है, ये कार्य शैतान है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसका कोई नजीर मिसाल नहीं है, यहां तक के दारुलूम ने भी माजरत कर ली कि इस वक्त बाएं हाथ से गिनती की कोई हकीकत नहीं, न जाने कि शैतान ने क्या क्या इनके जहन में डाला है। उनको ये भी आगाह करना है कि दुआ مختصر ہو یا مفصل ہو، ہاتھ صحیح طرح اٹھا رہے جیسے یہ ہاتھ اٹھائے. دعا کے دوران نہ انگلیاں چٹھانی ہے، نہ آنکھیں چھوٹی بڑی کرنی ہے، نہ داڑھی کو کرچانا ہے، نہ کپڑوں کو دیکھنا ہے، نہ دائیں بائیں. یہ سب رحمت الہی سے محرومی کا باعث ہے. تو آرام تسلی احکم الحاکمین رب العالمین سے استغاثہ کر رہے ہیں آپ اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. اے دلے او شاک بدامے تو سید او ما بتو مشغول تو با امرو زید. ایک شاعر کہتے ہیں کہ میں آپ پر مر مٹ رہا ہوں اور آپ ادھر ادھر لگے ہوئے. اے دلے او شاک بدامے تو سید ما بتو مشغول تو با امرو زید. تبلیغ والوں یا کسی بھی مسلمان کو یا طالب کو یا عالم کو یہ باتیں خیر خواہی کی نیت سے کرنی ہے. یہ سمجھنا ہے کہ ان کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم ان کو آگاہ کر لیں. اگر ان کو ہماری بات اچھی نہیں لگی تو یہ مطلب نہیں کہ وہ دین دشمن ہے، بلکہ ہماری نگارشات اچھی نہیں ہے، ہم کو بولنے کا سلیقہ نہیں ہے اور ہمیں اپنے بولنے پر نظر ثانی کرنی ہے، اپنے گزارشات اور نگارشات کو اچھے اسلوب میں ڈالنا ہے. سرسوں کا تخم پہلے دن نہیں اگتا، ہم نے آج ان کو کہہ دیا کہ سر پہ ٹوپی رکھا کرے، سر ڈک کے نماز پڑھنا سنت ہے. ننگے سر پڑھنے سے مسجد کی ٹوپی سے پڑھنا بہتر ہے. پانچے اوپر کر لو نیچے کیے ہوئے نماز میں خرابی کا باعث ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ عین اس وقت شریف آدمی ہو، باخلق جمیل ہو تو وہ بہت کہے گا. جیسے ابھی ایک بزرگ کو میں نے مغرب میں تنبیہ کی یا عصر میں کی اور اس کے بعد فوراً وہ اٹھا، والا بزرگ ہستی تھی، میں ان کے شرف کو سلام کرتا فوراً جا کے ٹوپی سر پہ رکھ کے واپس آ کے بیٹھ گیا. ہمیں اصلاح، اطلاع، تبلیغ، دوسرے بھائیوں کو آگاہ کرتے وقت اپنے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کہ ہم بھی اس قابل ہو اور ہم میں بھی یہ صلاحیت ہو اور ہم بھی لوگوں کی خیرخواہی کریں. ہمیں معلوم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے. ایسے سینکڑوں مسائل ہیں جو ان کو معلوم ہوں گے، ہم کو معلوم نہیں ہے. اپنا یہ کمزوریوں کوتاہیوں کا بھی صریح اعتراف کرنا چاہیے دل و جان سے. اللہ اکبر. تو گائے گائے باس خواہی قصہ ہی پاری نہ رہا، یہ آپ کا ایک سبق ہے جس کو دہرایا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سبق میں آپ پورے ایشیا بر صغیر میں، پورے عالم میں منفرد ہیں. ہمارے ایک ساتھی نے مجھے فون کیا اور دکتور صالح حمید ہے نا امام کعبہ، میں نے کہا بالکل، ہمارے بزرگ مخدوم ہے، بٹن پٹی غلط ہے اس کی. اچھا، میں تو یہ بتانا چاہتا تھا، میں نے کہا یہ عمل کسی امام کعبہ و مدینے کا محتاج نہیں، وہ اعمال کے محتاج ہے. میں نے کہا امام کعبہ کے سر میں پگڑی تھی؟ نہیں، وہ تو رومال رکھتے. میں نے کہا رومال رکھ لگے تو حمالین کا طریقہ ہے، پانڈیا جو اونٹوں کے لیے گھاس کاٹ کے لاتے تھے. خود سبیل نے ایک موقع پر اعتراف کیا کہ عمائم علیحدہ سنت ہے، ہم اس سے محروم ہیں. سر پہ رومال ڈالا ہوا ہے، اور سر پہ رومال ڈالنے کا ثبوت کہاں سے آئے گا؟ رومال لپیٹ لو. تو جیسے اس سنت میں اللہ نے عجم کو، پاکستان کو، ہندوستان کو، افغانستان کو، ترکیہ کو اور کتنے دنیا کے اسلامی ملک کے ان کو شرف دیا ہے، ہمارے وہاں کے بزرگ فی الحال اس سے پیچھے ہیں. اللہ انہیں نصیب فرمائے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال لوگوں کے محتاج نہیں ہے، لوگ عمل کے محتاج ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. تو لوگوں کو نیکی یاد دلانی ہے، لوگوں کو نیکی کی تبلیغ کرنی ہے، مسلمان بھائیوں کے خیر خواہی کرنی ہے اور ان سے جنگ و جدال نہیں کرنا ہے، ان کے ساتھ قبیح الفاظ نہیں کہنے ہیں، ان کے ساتھ شیرین و زرین کلمات و الفاظ ادا کرنے ہیں، تب ہمیں اجر ملے گا، ہمیں ثواب ملے گا. اللہ اکبر و کبیر. میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا اور حضرت اقدس فقیہ هذه الأمة امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا. اس مسئلے میں انہوں نے مجھے نفی میں جواب دیا. وہی مسئلہ میں نے دوبارہ پوچھا اور دوسرے انداز سے پوچھا، انہوں نے مثبت جواب دے دیا. اللہ اکبر و کبیر. تو وجہ اس کی یہ تھی کہ پہلے جو میں نے پوچھا وہ بغیر ادب کے اور اعتدال کے پوچھا، اس میں نفی کا جواب صحیح تھا، اور دوسرا جو میں نے پوچھا وہ خاص احترام تقدس اور ادب سے پوچھا، اس کا جواب پھر صاف ستھرا حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالی کی طرف سے جب یہ موجود علم آدمی دیکھتا ہے اور اس کو صحیح رہنمائی کبھی کبھی نہیں ملتی ہے، تو پھر اللہ وہبی طور پر رہنمائی کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، میری بڑی دلی خواہش اور آرزو تھی کہ میں پہلی رکعت میں سورۃ نوح پڑھوں اشراق میں، اور دوسری رکعت میں اللہ نور السماوات والارض کا رکوع پڑھوں. بہت خواہش تھی میری. نزول کے اعتبار سے سورۃ نوح مقدم ہے اور سورۃ نور مؤخر ہے، تو میں نے خیال کیا کہ حضرت عمر بھی پہلی رکعت میں سورۃ کاف پڑھتے تھے اور دوسری میں سورۃ یوسف پڑھتے تھے، حسب النزول میں بھی پڑھ لوں گا. تو مجھ سے خواب میں ایک آدمی پوچھتا ہے کہ پھر آپ ایسا کریں کہ فاتحہ بعد میں پڑھے اور اقرا بسم ربک الذی پہلے پڑھے. میں نے کہا نہیں، تو صحیح نہیں ہے، تو کہا آپ کون سا صحیح کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیونکہ اقرا بسم کا پہلے نازل ہوا ہے نا، فاتحہ تو پانچویں نمبر پہ. تو میں سمجھ گیا کہ ہم کو اجازت نہیں ہے حسب النزول، بلکہ ہم کو موجودہ جو مصحف عثمانی ہے اور جو پورے جہان میں متداول ہے اس کا اتباع کرنا ہم پر فرض ہے، اس کے خلاف ہمیں آمدن نہیں کرنا ہے. حدیث شریف میں ہے من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم يعلم، جس نے اتنا عمل کیا جتنا جانتا تھا پھر اللہ وہ علوم دے دے گا جو اس کو حاصل نہ ہو. قسم قسم کے رہنمائیاں نصیب ہو جاتی. تو اس لیے کبھی کبھی یہ ٹوٹی پوٹی باتیں آپ سے کرتا ہوں، اور اصل تو اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو اعمال میں ڈالنا ہے، اور آپ کو بھی دعوت و ترغیب تو دینی پڑے گی، اور آپ کو اعمال پر خوب متوجہ ہونا چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، پانچ دس منٹ میں ہم فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ہے سربراہ اعمال، اور یہ ہے نور الانوار، اور یہ ہے مطلع الانوار. انشاءاللہ تعالی اس کے بہت ہی اچھے فوائد اور برکات نظر آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر اعمال نصیب فرمائے، عزیز طلباء اور نمازی حضرات کو بھی خوب بار امن فرمائے، اللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے، ایران اور امریکہ جو متصادم ہو رہے ہیں اللہ اسے اسلام کو، مسلمانوں کو، اسلامی ملکوں کو محفوظ فرمائے، بلاد عرب کی حفاظت فرمائے، فلسطین و القدس مسلمانوں کو نصیب کرے، امریکنوں کے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی تس نس کرے اور ان پر اپنا خاص قہر و عذاب نازل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی مدارس، مساجد، علماء، طلباء، ان کے معاونین، محسنین خوب خوب اپنے امداد و نصرت سے، دعاؤں کی قبولیت سے، بامرادی سے، سرخروئی سے آباد و شاد فرمائے. جو نعمتیں و حسنات انبیاء و مرسلین، اولیاء و متقین، ہمارے اساتذہ و مشائخ، بزرگان دین اور فخر الرسل و نبیین نے مانگی اللہ نصیب کرے. جتنی تکالیف سے، رنج و علم سے، مصیبت اور شدائد سے پناہ مانگی گئی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و معمون فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ.